السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے قصاص و دیت کے رائج قانون میں غلطی. پچھلے دنوں جب شاہ زیب قتل کیس جو کہ بہت مشہور ہوا کیونکہ اس میں عوامی جذبات بہت شامل تھے، اس میں جب مقتول کے ورثاء نے خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر دیا تو عوامی جذبات بہت بھرپور طریقے سے سامنے آئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ انصاف کے منافی ہوا ہے، مگر روایتی علماء نے اس کو دین کے عین مطابق قرار دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک قانون دین کے مطابق بھی ہو اور انصاف کے منافی بھی؟ کہیں اس رائج قانون میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ یہی معاملہ ہے جو آج ہم جاوید احمد گاندھی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم گاندھی صاحب. گاندھی صاحب، پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ قصاص کیا ہے اور دیت کیا ہے؟
عربی زبان میں قصاص کا مطلب ہے مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو اس نے کسی دوسرے کے ساتھ کیا ہے.
ٹھیک.
مثال کے طور پر کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس کو کوئی زخم پہنچایا ہے، اس کا کوئی عضو کاٹ لیا ہے، تو اگر ہم سزا دیتے وقت وہی معاملہ مجرم کے ساتھ کریں گے، یعنی اگر اس نے قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل کریں گے، اگر اس نے زخم پہنچایا ہے تو اس کو بھی زخم پہنچائیں گے، اگر اس نے کسی دوسرے کا عضو کاٹ لیا ہے یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو بین ہی وہی معاملہ اگر مجرم کے ساتھ کیا جائے گا تو عربی زبان میں اس کو قصاص سے تعبیر کیا جاتا ہے. دیت کا مطلب ہے بلڈ منی، یعنی آپ نے ایک مالی تاوان عائد کر دیا.
ٹھیک.
خون کے بدلے میں خون کرنے کے بجائے آپ نے مالی جرمانہ عائد کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیا.
ٹھیک.
تو یہ دیت کہلاتی ہے.
ٹھیک ہے.
دیت کے لیے تو چونکہ انگریزی زبان میں ایک لفظ موجود ہے بلڈ منی کا، تو کسی حد تک لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں.
ٹھیک ٹھیک.
لیکن حقیقت اس کے لیے اس کی حقیقت کیا ہے؟ قصاص ہماری خاص تعبیر ہے.
خاص تعبیر،
یعنی آپ نے بدلہ لینا ہے.
ٹھیک ہے.
بالکل اسی طریقے سے معاملہ کرنا ہے جس طرح کا معاملہ پہلے کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
تو قرآن مجید کے زمانے میں دو الفاظ اس کے لیے رائج تھے، ایک تو وہی لفظ ہے کہ جو ہمارے یہاں بھی اردو زبان بولا جاتا ہے، انتقام، جس کو سار کہتے تھے عربی زبان میں. یعنی آپ انتقامی جذبے سے سرشار ہو گئے ہیں، اور انتقام میں پھر برابری نہیں ہوتی. یعنی اس میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک آدمی مارا گیا ہے، آپ اس کے جواب میں دس آدمیوں کو مار دیں.
بالکل صحیح.
آپ کی عورت کو قتل کیا گیا ہے، آپ کہیں گے ہم سب مردوں کو قتل کر ڈالیں گے.
بالکل ٹھیک.
آپ کا عام آدمی مارا گیا ہے، آپ یہ کہیں گے نہیں ہم تو ان کے سردار کو ماریں گے. تو انتقامی رویے بھی موجود تھے، اور ظاہرہ قبائلی زندگی میں یہ رویے موجود ہوتے ہیں، اور قصاص بھی موجود تھا. قصاص میں انصاف کے ساتھ یہ تقاضا کیا جاتا تھا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم وہی مجرم کے ساتھ بھی کریں. یعنی جرم ثابت ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی اس جرم کا ارتکاب کر چکا ہے، اب اس کو پکڑ لیا آپ نے، تو پکڑ کے اس کو سزا دینی ہے. تو قبائلی روایت کے مطابق طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پھر اس کو حوالے کر دیا جائے، یعنی مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے، وہ جو اس کے ساتھ کرنا چاہیں کر لیں. اس میں اگر وہ قصاص لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا برابر کا معاملہ کرنا.
ٹھیک.
اور اگر سار یا انتقام لیں گے تو پھر یہ ان کی ثوابدید پر ہے، جیسے وہ چاہے
کہ وہ کیا مقرر.
یہ دونوں چیزیں عرب جاہلی میں رائج تھی.
ٹھیک ہے.
دونوں کی دونوں.
کیونکہ اس کا تعلق سزا سے ہے، تو سزا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا یہ معاشرے میں انصاف کے لیے ضروری سمجھی گئیں، اس لیے شرعی سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اسلامی سزاؤں کے بارے میں یہ جو ڈیبیٹ آج کل چل پڑی ہے کہ یہ بہت سخت ہیں، غیر انسانی تک کہہ رہے ہیں کچھ لوگ اس کو، تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کچھ عرصے تک تو انہیں کو قبول کر رہے تھے، اب وقت کے ساتھ ساتھ کیا ذہنوں میں تبدیلی آ رہی ہے کہ لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟
انسان سوچتا ہے، چیزوں کے بارے میں تصورات قائم کرتا ہے. انسان کے معاملات بھی عجیب ہیں. اگر آپ قدیم تمدن کا مطالعہ کریں تو آپ کو بادشاہوں کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ملیں گے کہ انہوں نے کھال کھینچوا دی.
بالکل.
فلاں آدمی کو کولو میں ڈال کر پیس دیا گیا، ہاتھی کے ساتھ باندھ کے ہاتھی سے کہا گیا کہ وہ چلے
گھسیٹے،
اور اس کے نتیجے میں گلیوں میں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. یعنی بڑی ہی اس نوعیت کی عبرتناک سزائیں بعض وقت لوگوں کو دی جاتی تھی. ایسے ہی ایک زمانہ اب آیا ہے کہ جس میں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، اتنی سخت سزائیں نہیں دینی چاہیے. بعض سزاؤں کے اوپر وہ ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ جن کا تعلق تمدن کی تبدیلی سے بھی ہو گیا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر پولیس مقدمہ درج کرتی ہے، پھر عدالتی معاملات گزرتے ہیں، اس میں جگہ جگہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پورے نظام کو ناقابل اعتماد بنا دیتی ہیں. تو بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس میں اب موت کی سزا نہ دی جائے، کیونکہ موت کی سزا میں ازالہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی کو آپ نے مثال کے طور پر جیل میں ڈالا ہوا ہے اور غلطی واضح ہو گئی ہے تو کچھ ازالہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اگر وہ مر گیا ہے یا مار دیا گیا ہے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا.
بالکل.
اس طرح کے مختلف نقطہ نظر سامنے آتے رہتے ہیں، یہ ہمیشہ آتے رہیں گے. یعنی انسان کے اوپر مختلف ادوار گزرتے ہیں. وہ ویسے بھی اگر آپ انسان کا جائزہ لیں تو ہر موقع کے اوپر عقلی فیصلے نہیں کرتا،
جذباتی
بعض
بھی
اوقات
ہوتے
اس کے
ہیں،
جذبات غلبہ پا لیتے ہیں، بعض اوقات صورتحال سے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایسے ایسے مطالبات کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ کے ایک طرف فضا یہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا
جی،
کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت کی سزا نہ دی جائے تو اچھا ہے، دوسری جانب جب شاہ زیب کا معاملہ ہوا
تو
پوری سوسائٹی کی خواہش یہ تھی کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں، اس میں جو آدمی لوگوں کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے وہ فائرنگ کر کے کرے، وہ بم چلا کے کرے، وہ خود کش حملہ کرے، تو بڑے پیمانے کے اوپر لاشیں بکھر جاتی ہیں، بچوں اور بوڑھوں تک کبھی کوئی فرق نہیں کیا جاتا،
بالکل ایسا ہی
عورتیں مرد سب اس کا نشانہ بن جاتے ہیں، گناہ اور بے گناہی کے تصورات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے کوئی کسی کو قتل کرتا تھا تو کوئی باعث ہوتا تھا، کوئی سبب ہوتا تھا، وجہ ہوتی تھی، اب بے وجہ قتل مجھے تو کبھی کبھی اس صورتحال کے دیکھ کر وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں حرش کا بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا چیز ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا قتل کرنے کا معاملہ ہوگا جس میں نہ قاتل کو پتہ ہوگا کیوں مار رہا ہے، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اس کے مار
ساتھ
رہا
ہی کیوں ہوا۔
تو کم و بیش یہی صورتحال ہم نے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، یعنی قاتل کے اپنے کچھ مقاصد ہیں، وہ آتا ہے ایک مسجد میں بم چلا دیتا ہے، بازار میں بم چلا دیتا ہے، بے گناہ لوگ جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی نے اس کے کھیت سے ماش نہیں اکھاڑے ہوئے ہوتے، اس سب کچھ کے باوجود وہ اس کے ہدف بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب سخت ترین سزائیں دی جائیں، عبرتناک سزائیں دی جائیں، لوگوں کے یہ جذبات ہوتے ہیں
تاکہ انسانی جان کو اتنا آسان نہ سمجھ لیا
آسان نہ بنا لیا جائے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس معاملے میں انسان کوئی بہت قابل اعتماد نہیں ہے۔
ٹھیک،
اس کے ناقابل اعتماد ہونے کی وجہ بھی سمجھ لیجیے وہ کیا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ بات کہ جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، اس کو تو انسان اپنے حالات کے لحاظ سے محسوس کرتا ہے، فلاں جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے اس کے لیے کوئی عقلی بنیاد موجود نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ چوری کی سزا 3 سال قید ہونی چاہیے، ایک دوسرے معاشرے میں یہ کہا جائے 5 سال ہونی چاہیے، 7 سال ہونی چاہیے، تو 3 سال 5 سال 7 سال کے مابین فرق کے لیے کیا کوئی عقلی بنیاد ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سزا دی جائے تو کسی حد تک چور ڈسکرج ہو جاتے ہیں،
کنٹرول میں آ جاتے ہیں،
لیکن آپ دیکھیے کہ معاشروں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، خاص طور پر بڑے شہر آباد ہو جاتے ہیں، مجرموں کو پکڑنا ناممکن ہو جاتا ہے، عدالتی نظام میں بعض پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سخت سے سخت سزا بھی غیر مؤثر ہو رہی ہے۔
بالکل صحیح۔
تو اس وجہ سے انسان کے لیے اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔
اس پرٹیکولر معاملے میں گاندھی صاحب ہم نے دیکھا کہ عوامی جذبات بڑے کھل کے سامنے آئے اور لوگوں نے اس رویے کو بالکل پسند نہیں کیا کہ قاتل صرف اس لیے کہ اس کا امیر گھرانے سے تعلق ہے، وہ وکٹری کے نشان بناتا ہوا عدالت میں پیشیاں بھگتنے جا رہا ہے اور وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اسے معلوم نہیں اس کے پیرنٹس کی جائیدادیں یا ان کے کانٹیکٹس اسے چھڑا ہی لیں گے ہر حال میں۔ دوسری جانب ہم نے دوسری فیملی کو دیکھا جس کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ انہوں نے دباؤ میں کوئی صلح نامہ کیا، ڈر کے کیا، یا انہوں نے واقعی معاف کر دیا۔ سچویشن بڑی عجیب تھی، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ دانشور کہہ رہے تھے کہ جی مذہب کی آڑ میں بہت ہی گھناؤنا اور ظلم سے بھرپور ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ہمارے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اللہ کے نام پہ قتل کو معاف کر دینا یہ فساد فی الارض ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پرٹیکولر معاملے کو؟
جی میں وہی اصولی بات پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ یہ سزائیں کیوں مقرر کی گئی ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سزائیں اسلام میں مقرر کی گئی ہیں یہ سزائیں مسلمانوں کے لیے ہیں۔
صحیح۔
کیوں اتنی سخت ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ محض چوری کی سزا نہیں ہے، محض بدکاری کی سزا نہیں ہے، یہ اس چور کی سزا ہے جس نے خدا کے ساتھ عہد مانا، وہ مسلمان ہوا، اس نے رسول اللہ کی اطاعت کا عہد کیا، اس سب کچھ کے باوجود چوری کا ارتکاب کر رہا ہے، تو خدائی سزا اس پر نافذ ہوتی ہے۔ یعنی اب معاملہ صرف معاشرے کے ساتھ نہیں رہا، معاشرہ اس پروردگار کے ساتھ ہو گیا ہے جس کے ساتھ عہد باندھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں چونکہ مسلمان زیادہ تر نسلی ہو چکے ہیں، یعنی وہ اس شعور میں نہیں ہوتے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے،
مطلب
مسلمان ہونے کے معنی بھی انہوں نے ان کے نزدیک یہی ہوتے ہیں کہ جیسے پٹھان ہیں، جیسے سید ہیں، جیسے راجپوت ہیں،
بس ایک ٹیگ لگ گیا،
یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نسلی شناخت ہے جو ان کو حاصل ہو گئی ہے۔ شعوری لحاظ سے جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمانی کیا ہے؟ مسلمانی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سوچ سمجھ کر اپنے پروردگار کے ساتھ یہ عہد باندھا ہے کہ میں اس کی ہدایت کا پابند رہوں گا، اس کے طے کردہ اخلاقی اصولوں پر زندگی بسر کروں گا،
اس کی حدود کراس نہیں کروں گا،
مجھے ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ عہد باندھنا، اس کو قرآن مجید میثاق کہتا ہے، یعنی خدا کے اور میرے درمیان ایک عہد ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عام حالات میں زندگی بسر کرتا ہوں لیکن میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں، تو جب میں فوج میں بھرتی ہو جاتا ہوں تو میں ایک قدم اگلا اٹھا لیتا ہوں، اب میرے لیے کچھ دوسرے قوانین ہوتے ہیں، کچھ دوسرے ضوابط ہوتے ہیں، میں نے ایک بڑی ذمہ دارانہ حیثیت قبول کر لی ہے. اسی طرح کا معاملہ بعض اوقات خصوصی سروسز میں ہوتا ہے. یعنی آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا کہ آپ ایک بڑی ذمہ داری اٹھائیں گے, تو آپ دیکھنا آرمی ایکٹ بالکل الگ ہو جاتا ہے,
بالکل الگ ہو جاتا ہے.
اسی وجہ سے جو لوگ ان کو محض چوری کی سزائیں سمجھتے ہیں یا محض بدکاری کی سزائیں سمجھتے ہیں, انہیں تردد ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت ہو جاتی ہے.
ٹھیک,
تو یہاں اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں. یعنی اس سزا میں ایک تو جرم کی سزا کا پہلو ہوتا ہے, وہ تو موجود ہی ہوتا ہے, لیکن یہ سخت اس لیے ہو جاتی ہے کہ اے شخص, تو نے تو خدا سے عہد باندھا تھا, تو نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ تو خدا کی بندگی کرے گا, خدا کے رسول کی اطاعت کرے گا, لیکن یہ کیا ہوا کہ تم نے اپنے اس شعوری عہد کے بعد اس کو توڑ دیا. تو یہ اصل میں نقض عہد کی بھی سزا ہو جاتی ہے.
ٹھیک,
یعنی یہ محض جرم کی سزا نہیں ہوتی. تو یہ تو اصولی بات ہے.
ٹھیک,
ہمارے ہاں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جس وقت کوئی قتل کا معاملہ ہوتا ہے, دیکھیے اس میں قرآن مجید نے بڑی ترتیب سے اس کو بیان کیا ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب ہم نے کسی شخص کو بے گناہ مار ڈالا, اللہ تعالیٰ ایک فریق ہے,
صحیح,
مسلمان ہے نا,
بالکل,
یعنی ہمارا ایک پروردگار ہے. تو قرآن مجید نے قتل کے معاملے کو موضوع بنا کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ناقابل معافی جرم ہے.
ٹھیک,
اس کے بارے میں پہلی بات کی بتائی,
صحیح,
اور اس کے بارے میں مزید یہ وضاحت کر دی کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ابدی جہنم کی سزا دیں گے. یہ وہی سزا ہے کہ جو خدا کے مقابلے میں سرکشی پر دی جاتی ہے.
ٹھیک,
تو قاتل کا ایک معاملہ خدا کے ساتھ ہو گیا, اس کو قرآن نے الگ بیان کر دیا. ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ قتل کے معاملے میں مقتول کے ورثہ بھی مجروح ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا ایک عزیز چھن گیا ہے,
افیکٹ ہوئے ہیں, بالکل.
تو قرآن مجید نے اس کو اہمیت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اب ایک فریق ہے اور ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ قصاص پر اصرار کرتے ہیں یا معافی دیتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے.
ٹھیک ہے,
ایک تیسری چیز یہ ہے کہ ریاست, نظم, معاشرہ, وہ بھی ایک فریق ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا نا, اس کے بعد معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے.
ٹھیک,
یعنی ایک خدا کا فیصلہ ہے. دیکھیے ان تینوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کوئی معاملہ ہو جائے گا تو دوسری جگہ
ختم
بھی
ہو جائے گا.
والدین نے, رشتہ داروں نے, عائزہ نے معاف کر دیا.
ٹھیک,
اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے یہاں معافی ہو گئی.
صحیح,
یعنی خدا کے ہاں اس کے باوجود مقدمہ ہوگا.
ٹھیک ہے,
اور خدا کے ہاں اس کی معافی کا طریقہ بالکل دوسرا ہے. وہاں توبہ ہونی چاہیے, اصلاح ہونی چاہیے, تلافی ہونی چاہیے.
ٹھیک,
وہ سارے معاملات ہوں گے. مقتول کے وارثوں نے یہاں معاف کیا ہے, خود مقتول موجود ہے جس نے قیامت کے دن اپنا استغاثہ دائر کرنا ہے.
بالکل ٹھیک,
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عدالت لگنی ہے. یہ مجرم اس سے بری نہیں ہوا,
صحیح,
جس وقت اس کو معاف کر دیا گیا ہے. اچھا, جب مقتول کے وارثوں نے اس کو معاف کر دیا ہے تو ابھی ریاست اور معاشرہ موجود ہے. قرآن مجید نے اس کو الگ موضوع بنایا ہے. یعنی پہلے سورہ نساء میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا.
ٹھیک ہے,
پھر سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا کہ ہم نے مقتول کے وارثوں کو جالنا لے ولی یہی سلطانہ اختیار دے دیا ہے, وہ بھی فیصلہ کریں گے. اور اس وقت چونکہ ابھی جس وقت سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے, باقاعدہ حکومت قائم نہیں ہوئی تھی, ابھی قبائلی نظام تھا, مکے میں تھے مسلمان. تو اس میں جو پہلے طریقہ تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے وہی اختیار قائم رکھا ہے. مقتول کے اولیاء قصاص لے سکتے ہیں,
ٹھیک,
ان کو پورا اختیار ہے, لیکن وہ تجاوز نہ کرے, یعنی انتقام پر نہ اترنا ہے حدود,
یعنی جتنا جائز ہے اسی.
لا یسرف فی القتل, قرآن مجید نے وہاں ان کو ہدایت دی. اور یہ فرمایا انہ کانا منصورہ, یعنی جو ولی ہے اس کی مدد کی جائے گی, سوسائٹی اس کی پشت پر ہوگی, اس کی مدد کی جائے گی کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے.
یہ معاملہ اس پوزیشن میں رکھا جائے گا کہ وہ بھی ڈر کے یا دباؤ کے مارے اپنا کوئی حق چھوڑ نہ دے.
ٹھیک ہے, ادھر پھر اس کے بعد ریاست آئی. ریاست جب آئی تو قرآن مجید نے ایک دوسرا اسلوب اختیار کیا. اس نے کہا قطب علیکم القصاص فی القتل, تم پر فرض ہے کہ تم قصاص لو.
یعنی فرض کر دیا,
فرض کر دیا, تم پر فرض ہے کہ قصاص لو. یعنی ریاست کے لیے یہ محض اب اختیار کا مسئلہ نہیں رہا, بلکہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ خدا کی عدالت میں وہ معاملہ پیش ہوگا تو وہاں ابدی جہنم ہے. اور دنیا میں خدا اپنے قانون کے تحت قائم حکومت سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے, جیسے روزہ فرض کیا گیا ہے,
جیسے
حج فرض کیا گیا, جیسے نماز فرض کی گئی
ہے,
کتبہ علیکم القصاص فی القتل. اس میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معافی کی کوئی گنجائش ہے.
بالکل ٹھیک,
تو یہ بتایا گیا کہ معافی کے لیے اب دو فریقوں کو راضی کرنا ہوگا. یعنی مقتول کے ورثہ کو راضی کیجیے پہلے, اور اب ریاست اور سٹیٹ اور عدالت کو راضی کیجیے. اگر وہ بھی راضی ہو جائے اور یہ بھی راضی ہو جائے تو فرمایا پھر معافی ہو سکتی ہے, اور اگر معافی ہوگی تو پھر دیت دی جائے. یعنی پورا قانون یہ ہے.
ٹھیک ہے,
ہمارے ہاں جو قانون بنایا گیا ہے, بدقسمتی سے اس میں یہ حصہ حذف کر دیا گیا.
یہی پوائنٹ ہے جہاں سے ہم اس کو دوبارہ سٹارٹ کریں گے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے ناظرین, یہیں سے ہم بات چیت کا دوبارہ آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں غامدی صاحب سے کہ قصاص و دیت کے جو رائج قانون ہے اس میں کہاں کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ ہم سب جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کنفیوزڈ نظر آتے ہیں. جی غامدی صاحب، آپ یہ بتا رہے تھے کہ قانون ہے کیا اور ہم سے اس کو رائج کرنے میں غلطی کہاں ہو گئی.
یعنی قانون تو یہ تھا کہ تین فریق ہیں،
ٹھیک،
اللہ تعالیٰ ہے، مقتول کے اولیاء ہیں، ورثہ ہیں، اور اس کے بعد ریاست اور معاشرہ ہے.
ٹھیک،
ہم نے ایک فریق کو منع کر دیا.
ٹھیک ہے،
یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. عدالت بیٹھی ہوئی ہے، مقدمہ قائم ہوا، اس کو قتل کا مجرم قرار دے دیا گیا، بس اس کا اتنا ہی کام رہ گیا ہے.
ٹھیک ہے،
اس کے بعد مقتول کے وارثوں سے پوچھا جاتا ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں.
عدالت پوچھتی ہے؟
عدالت پوچھتی ہے.
ٹھیک ہے، تو جو راضی نامہ پہلے سے ہی داخل کرا دیا جاتا ہے کیس سے پہلے ہی، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟
وہ بھی عدالت اگر کنسیڈر کرتی ہے تو کر لیتی ہے،
اس کی مرضی ہے.
یعنی اس کی مرضی ہے، کنسیڈر کر لیتی ہے، وہ اس پہ اعتراض بھی کر سکتی ہے، لیکن قانون کے لحاظ سے اسے لازماً ماننا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی قانون میں گنجائش ہی نہیں رکھی گئی اس بات کی کہ عدالت اس کو اس بنیاد پر رد کر دے کہ نہیں، ہم اس مجرم کو قتل کا مستحق سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے،
وہ اس بنیاد پر تو رد کر سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل
غلطی
خلا ہے، اس کی بنیاد پر تو کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے،
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جو اصل قانون بنایا گیا قصاص و دیت کا، اس میں اگر آپ اس پہ غور سے دیکھیں تو اس میں بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ریاست اور معاشرے کو فریق نہیں مانا گیا، جبکہ قرآن مجید کی روح سے وہ باقاعدہ ایک فریق ہے، اس پر قصاص فرض کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قصاص لے. اور صرف ایک صورت ہے جس میں معافی کی گنجائش رکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مقتول کے وارث بھی معاف کر دیں اور ریاست بھی اس پر مطمئن ہو جائے،
دونوں معاف کریں.
دونوں کے لیے معاف کرنا ضروری ہے. میں نے اس آیت کی تحلیل کر کے اس پر ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ بالکل اس طرح کی نوعیت ہے اس میں، یعنی جملے ایسے ہیں کہ جس کی نوعیت بالکل وہی بن گئی جو مثلا روزے کی آیات کی ہے. روزے میں کہا گیا نا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ فمن کان مریضاً ولا سفرن، اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا، معاشرے کو مخاطب کر کے کہا ہے. یعنی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے جو قصاص کا قانون بیان کر رہی ہے، اس کا مخاطب معاشرہ ہے، عدالت ہے. معاشرہ جب مخاطب ہوتا ہے تو پھر ریاست گویا مخاطب ہو جاتی ہے، کیونکہ ریاست کیا ہے؟ ریاست کا نظم معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے. عدالت کیا ہے؟ وہ معاشرے کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے ایک ادارہ قائم کیا جاتا ہے جو معاشرے کی مرضی نافذ کرتا ہے. چنانچہ عدالت کے اختیارات کو ہمارے ہاں ختم کر دیا گیا اس معاملے میں.
ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ کس سے غلطی ہوئی ہے؟ یہ
بنیادی طور پر ہمارے علماء کی غلطی ہے. یہ غلطی آج نہیں ہوئی، یہ بہت ماضی سے چلی آ رہی ہے. چنانچہ اس کا تجزیہ کر کے یہ بتانا چاہیے کہ قرآن مجید بالکل دوسری بات کہہ رہا ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، فرضیت صرف اس صورت میں ختم ہوتی ہے جبکہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں. فرضیت ختم ہوتی ہے، قصاص لینے کا حق ختم نہیں ہوتا. چنانچہ ریاست کو دیکھنا ہے، عدالت کو دیکھنا ہے اسی طریقے سے. جو نظم بھی آپ نے قائم کیا وہ یہ دیکھے گا کہ کیا اس مجرم کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، یعنی اس نے سوسائٹی میں کوئی فساد تو نہیں پیدا کر دیا، اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں قتل کے معاملات تو نہیں بڑھ جائیں گے. آپ کس بنیاد پر رعایت دیتے ہیں؟
ٹھیک،
دیکھیے جہاں تک والدین کا تعلق ہے وہ قانونی مشغلاتیوں میں نہیں پڑتے. ممکن ہے کہ وہ کسی دباؤ میں آ گئے ہوں، یہ ممکن ہے کہ انہوں نے ویسے ہی ہمدردی کے جذبات کے تحت معاف کر دیا ہو.
جی بالکل، جس طرح ان کی والدہ جو تھی وہ یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا تو دنیا سے گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا، تو اب میں کسی اور کے بیٹے کے لیے ایسی سچویشن کیوں پیدا کروں، تو ہم نے اس کو معاف کیا.
نا ماں باپ عام انسان ہوتے ہیں نا، یعنی وہ عام انسانوں ہی کی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دباؤ میں بھی آ سکتے ہیں، آگے کسی انتقام سے بچنے کے لیے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں.
بالکل، حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے،
اس میں 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن عدالت کا معاملہ یہ نہیں ہے. عدالت تو دیکھے گی کیا فی الواقع کے مجرم رعایت کا مستحق ہے، تو وہ اگر ان کی معافی کے بعد، دیکھیے اس کا اختیار ان کی معافی کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ ان کی معافی کے بعد مطمئن ہو جاتی ہے کہ چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں،
ٹھیک،
معافی کرنا چاہیے، یعنی بہتر یہی ہے، یا دیت عائد کر دے اور کچھ نہ کچھ جرمانہ عائد کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے،
ٹھیک،
تو وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے. لیکن اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، جرم کی نوعیت ایسی نہیں ہے، مجرم ریاست کے سامنے سرکشی اختیار کر رہا ہے، جیسے کہ اس معاملے میں ہوئی، یعنی یہاں پر جس چیز نے بہت زیادہ لوگوں کو ڈسٹرب کیا وہ مجرم کا رویہ تھا. معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ فتح و شکست کا کھیل
مسئلہ
ہے،
نہیں ہے،
یعنی ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے،
بالکل
اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔
اور وہ اتنا شیور تھا، اس کے چہرے پہ ایک اتنا اعتماد تھا کہ جس طرح اسے معلوم ہے اس نے نکل ہی جانا ہے اس سچویشن
سے۔ اس کے نتیجے میں دانشوروں کو بھی تکلیف ہوئی، سوسائٹی کے سوچنے سمجھنے والے عناصر بھی ڈسٹرب ہوئے، لوگوں کے اندر ایک عمومی اضطراب پیدا ہوا، اس کی وجہ یہ ہوئی۔ عدالت بھی ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، تو وہ دیکھے گی کہ کیا اس مجرم کو چھوڑ دینا موزوں ہے۔ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وارثوں نے معافی دے دی ہے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو رعایت ملنی چاہیے۔ رعایت ملنے کے کئی پہلو ہوتے ہیں، قتل ہو گیا ہے، جذبات میں آ کے ہو گیا ہے، اشتعال میں آ کے ہو گیا ہے، صورتحال ایسی تھی کہ جس میں اس طرح کی بات بن گئی، اللہ نوجوان ہے ابھی، اس کو تربیت کی 10 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہاں یہ صورتحال ہے کہ مجرم ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے لیے انصاف خریدنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، یہ سوسائٹی کے لیے ایک برا پیغام ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ ادھر بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، ادھر بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بنیادی غلطی یہ ہے کہ ریاست کے اس اختیار کو مذہبی بنیاد پر ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ اختیار قرآن مجید کی روح سے موجود ہے، اس کی بنیاد پر قانون سازی ہونی چاہیے تھی، قانون کے اس حکم کو دور کر دینا چاہیے۔
لیکن گاندھی صاحب، جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو جب بہت ریاکشن آ رہا تھا عوام کی طرف سے، تقریباً تمام علماء نے کہا جی ٹھیک ہے لوگ خوش نہیں ہیں لیکن فیصلہ جو ہے یہ عین دین کے مطابق ہے۔ کسی ایک نے بھی یہ پوائنٹ ریز نہیں کیا، سوائے اس کے کہ کچھ میں نے آپ کے ایسے سنے تھے بیپرز جس میں آپ اس وقت بھی یہی بات کہہ رہے تھے۔ تو یہ تو پھر ایک چل سو چل معاملہ ہے، اس کو کہیں جا کر تو صحیح کرنا ہوگا، کریکٹ کرنا ہوگا، یہ کس کا کام ہے، یہ کون کرے گا؟
یہ کریں گے تو اس کو اہل علم ہی، یعنی انہی کے اندر تبدیلی آئے گی، لیکن یہ تبدیلی آسانی سے نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک علمی روایت بن چکی ہوئی ہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے مفکرین نے قانون کو انٹرپریٹ کیا ہے، اس انٹرپریٹیشن کو ہم انسانی کام نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح قانون الہامی ہے،
اس طرح یہ بھی کوئی ڈیوائن کام ہے،
یہی حیثیت حاصل ہوگی۔
صحیح،
اس میں بعض جگہوں کے اوپر، یعنی بڑا قیمتی کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، بہت سی چیزوں کو سمجھایا ہے، اس کی بنیاد پر ضابطے بنائے ہیں، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور ان کی عظمت کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ انسان تھے، بعض چیزوں میں غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کی نشاندہی اگر کی جائے تو لوگ عام طور پر تقلیدی ذہنیت کے تحت اس کو سننے سمجھنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مجھے اس پر گفتگو بھی کرنی پڑی اور میں نے اس کے بعد ایک تفصیلی آرٹیکل بھی اس پر لکھا، اس کو سمجھانے کے لیے بہت سی گفتگویں بھی کرنی پڑی۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ، جدید پڑھے لکھے لوگ جو اسلامی قانون سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مجھے گھنٹوں بات کر کے ان کو بتانا پڑا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت اسٹیٹ کے اختیارات کو بیان کر رہی ہے،
صحیح،
اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت یہ وارثوں کے اختیار کو بیان کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اختیار بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ اس طرح کے مجرم کو ابدی جہنم کا مستحق قرار دیں گے۔ تو یہ تینوں کو الگ الگ رکھنا ہوگا۔
تو یہ حقوق اللہ کا معاملہ بھی ہوا اور یہ حقوق العباد کا معاملہ بھی ہوا،
اسلام میں ہوتا یہی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جرم کا ہدف کوئی شخص بنے گا نا، ہم نے کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال لوٹ لیا ہے، یعنی کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ہم اصل میں سوسائٹی کے بھی مجرم ہیں، اس شخص کے بھی مجرم ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے بھی مجرم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے میں نے اسلامی سزاؤں کے بارے میں آپ سے یہ عرض کیا کہ اس میں ایک پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔
اس پہلو کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے،
اس پہلو کو نظر انداز، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں قانون بنتے ہیں، تعزیرات متعین ہوتی ہیں، اسی طرح سے اسلام نے بھی ایک تعزیرات آپ کو دے دیے بنا کے لیے، وہ اس کو عام دنیوی پیمانوں پر پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ صورتحال یہ نہیں ہے، یعنی ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو ایک اور ڈائمینشن ہمارے ساتھ اضافہ ہو جاتی ہے،
ٹھیک،
وہ یہ ہے کہ اب ہم خدا کے بندے ہیں، ہم نے خدا کے ساتھ عہد اطاعت باندھا ہے۔ جس وقت ہم کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اگر اس سے کسی انسان کا حق تلف ہوا ہے تو ایک طرف ہم نے دنیوی اصول کے اوپر جرم کا ارتکاب کیا ہے، دوسری جانب ہم خدا کے بھی مجرم ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب ان تینوں کو فیصلہ کرنا،
انٹیگریٹ کر کے،
یعنی سوسائٹی وہ بھی سامنے آئے گی، اس لیے کہ کوئی جرم بھی مجرد نہیں ہوتا،
بالکل ٹھیک،
وہ سوسائٹی کے خلاف بھی جرم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو متاثر ہوا ہے، کسی گھر میں چوری ہوئی ہے یا اسی طریقے سے کسی کو قتل کر دیا گیا، وہ بھی سامنے آئے گا،
ٹھیک،
اس کے بھی کچھ حقوق ہوں گے، اور بالکل اسی طرح سب سے اوپر اور سب سے برتر اللہ تعالیٰ کی ساتھ
میں بھی پکڑ،
اس لیے کہ اس کے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں جو قتل کے معاملے میں ملحوظ رکھنی چاہیے.
قتل کی اگر بات کریں تو گاندھی صاحب عام طور پہ یہ اصطلاحیں یوز ہوتی ہیں, قتل عمد اور قتل خطا, اس کو بھی تھوڑا سا آپ اگر ایکسپلین کرتے ہیں, کیا ان دونوں کے معاملے میں بھی سزائیں مختلف ہیں؟
جی بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک صورت تو یہ نا کہ میں نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر ڈالا,
ٹھیک,
تو اگر میں نے جان بوجھ کر کسی کو کیا اس کو عربی زبان میں قتل عمد کہتے ہیں,
ٹھیک,
یعنی میں یہ کام عمدن کر رہا ہوں.
جان
بوجھ میں اس کے لیے الفاظ ہیں متعمدن, یعنی ہم نے جانتے بوجھتے ایک کام کیا,
ٹھیک,
تو جانتے بوجھتے کسی کو قتل کیا ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ اس میں تو بدترین جرم کا ارتکاب ہو گیا,
ٹھیک,
شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے, یعنی اسلامی شریعت میں سب سے بڑا جرم قتل ہے,
ٹھیک,
شرک کے بعد,
ٹھیک.
اگر قتل کے جرم کا ارتکاب ہوا تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ تینوں فریق سامنے آ گئے, خدا بھی موجود ہے, کائنات کا خالق ہے, ہم اس کو مان چکے, معاشرہ بھی موجود ہے اور ورثہ بھی موجود ہے, سب کے لیے قرآن مجید نے الگ الگ قانون سازی کر دی ہے, یہ بتا دیا ہے کہ سب کا معاملہ کیا ہوگا اور کس کی معافی کس پر اثر انداز ہوگی اور کس پر اثر انداز نہیں ہوگی, یہ بالکل واضح کر دیا ہے. یہ بنیادی غلطی ہو گئی لوگوں سے, وہ غلطی ہمارے فقہا سے ہوئی ہے, اس کا ازالہ کر دینا چاہیے اور اس قانون کو درست کر کے تینوں کے حقوق کو الگ الگ درج کر دینا چاہیے, اس کے بعد معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا قانون تو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے, یعنی بالکل کامل ہے, ہر چیز کا اس میں خیال رکھا گیا ہے, تمام حدود اس میں ملحوظ رہے ہیں. ہم جب اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک انسانی عمل ہے, انسانی عمل کی غلطی کی اصلاح ہو جانی چاہیے.
صحیح,
یہ اصلاح ہم آسانی سے کرنے کے لیے تیار ہیں.
اس کا ڈفرینس بھی بتائیے کہ اگر قتل عمد ہے تو اس کی کیا سزا اسلام تجویز کرتا ہے اور قتل خطا ہے تو کیا ہے؟
میں وہی عرض کر رہا تھا کہ قتل عمد کے بارے میں تو یہ طے ہو گیا کہ اس کی سزا اصل میں قصاص ہے اور یہ قصاص سوسائٹی پر فرض ہے, اصل میں اس کو مارا جائے گا,
فرض ہے.
دو ہی صورتیں ہیں جن میں کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے, موت کی سزا کی, ایک یہ کہ وہ زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو, وہ سوسائٹی کو چیلنج کر دے, وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے, اور دوسرے یہ کہ کسی کو قتل کر دے.
صحیح.
یعنی یہ دو جرم ہے, اس کے سوا اسلامی شریعت کی روح سے کسی کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتی, یہ اصول خود قرآن مجید نے بیان کر دیا بات کو. دوسری صورت یہ ہے کہ غلطی سے قتل ہو گیا, یعنی دیکھیے مثال کے طور پر میں شکار کرنے کے لیے نکلا, میرا کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے متنبع نہیں کیا اور گولی چلا دی, کوئی آدمی وہیں شکار کھیل رہا تھا یا لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا یا کوئی اور کام کر رہا تھا, میری گولی اس کو لگ گئی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ فائرنگ کرتے ہیں لوگ ہمارے یہاں صوبہ پختونخوا میں, بعض وقت فائرنگ ہوتی ہے, اس میں ظاہر ہے کسی کو مارنا مقصود نہیں,
بلٹس جا کر لگ جاتی ہیں,
وہ بہرحال ایک غلطی ہوتی ہے.
بالکل,
دو باتوں میں فرق سمجھ لیجیے, ایک تو یہ ہے کہ حادثہ ہو گیا,
ٹھیک,
لیکن ایک یہ ہے کہ میں نے خطا کی ہے, میں نے غلطی کی ہے, عمدن تو میں نے کسی کو نہیں مارا.
بالکل صحیح,
اس کو ایک دوسری جگہ دیکھی ہے.
ٹھیک, گاندھی صاحب اس کی ایکسپلینیشن میں چاہوں گی ہم بریک کے بعد لے لیں تاکہ کنٹینیوٹی میں اس مسئلے کو سمجھ سکے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم قتل خطا کو سمجھ رہے تھے گاندھی صاحب سے کہ اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اور اس کی کیا سزا ہوتی ہے. جی گاندھی صاحب,
میں اسی کی ایک مثال دے رہا تھا کہ ایک عام چیز اس وقت پیدا ہوگی, وہ ٹریفک کے حادثات ہیں. یعنی میں گھر سے گاڑی لے کر نکلا ہوں, میری گاڑی بھی ٹھیک ہے, میں نے کسی اصول کی خلاف ورزی بھی نہیں کی, رفتار بھی میں نے وہی رکھی ہوئی ہے جو قاعدے کے مطابق مقرر, اس کے باوجود حادثہ ہو سکتا ہے.
بالکل ہو سکتا ہے.
ایک دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے کوئی خرابی پیدا کی ہے, میرے بریک ٹھیک نہیں تھے, میری گاڑی سڑک پر جانے کے قابل نہیں تھی, میں نے چلاتے وقت حدود کا خیال نہیں کیا, میں نے قانون کی خلاف ورزی کر کے موڑ کاٹ دیا ہے, میں نے اشارہ توڑ دیا ہے, میں نے رفتار کے معاملے میں جو قاعدہ تھا اس کی خلاف ورزی کر دی, تو یہاں غلطی ہوئی ہے.
بالکل,
اس کے نتیجے میں کوئی آدمی مر گیا, حادثہ ہو گیا. اب دیکھیے کہ ٹریفک کے حادثات میں بھی ہماری غلطی بعض اوقات دوسرے کی موت کا باعث بن جاتی.
بالکل,
ایک تو وہ مثالیں تھیں, میں نے اپنے گھر کے باہر کچھ تعمیرات کے لیے گڑھا کھود رکھا ہوا تھا, رات کے وقت میری ذمہ داری تھی کہ میں وہاں پر روشنی کا بندوبست کروں یا کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کروں کہ کوئی آدمی چلتا
ہو انٹیمیٹ ہو جائیں,
لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. اب یہ غلطی ہے نا.
بالکل,
ایک آدمی گھر سے نکلا, اس کا پاؤں اس میں پڑا, وہ الٹ کر گرا, ایسی جگہ پر چوٹ آ گئی جس کے نتیجے میں مر گیا. تو یہ قتل خطا کی صورتیں ہیں, چند مثالیں میں نے دے دی, ایسی دسیوں صورتیں ہوتی ہیں جس میں عمد شامل نہیں ہوتا, میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا لیکن میں غلطی کرتا ہوں
جس کی وجہ سے کسی کی موت ہو جاتی
کسی کی موت ہو جاتی ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ چونکہ تم نے غلطی کی ہے اس وجہ سے اس کی بھی سزا ہونی چاہیے. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا قصاص لیا جائے گا, یعنی قصاص اس میں نہیں ہوتا,
ٹھیک,
اس میں دیت ہوتی ہے.
صحیح.
اور اس آدمی کو اس نے غلطی کی, اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات, یہ مسلمان ہے نا, یہ خدا کا بندہ ہے, اس نے خدا سے عہد باندھا ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو تم کمپنسیشن کے طور پر دیت ادا کرو.
ٹھیک.
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا حق یہ ہے کہ اب تمہیں روزے رکھنا ہوں گے اور 2 ماہ کے روزے رکھو تاکہ تم پاکیزگی کے ساتھ میرے حضور میں آ سکو. انسان مر گیا ہے, انسانی جان کی قیمت یہ ہے, تمہیں تنبیہ ہو کہ آئندہ تم نے غلطی نہیں کرنی. یہاں بھی دیکھیے وہی صورت حال پیدا.
بالکل.
اس وجہ سے قتل خطا کے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر غلطی سے قتل کر دیا ہے تو آپ بس چلے جائیں گے.
لیکن گاندھی صاحب, اگر قاتل اتنا ویل آف نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی پیمنٹس کر سکے اور اتنی زیادہ ویلیویبل چیزیں دے سکے دیت کے لیے, تو کیا کریں؟ مطلب ایک رکشے والے سے اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا ایک سائیکل والے کی وجہ سے کوئی گرتا ہے اور اس کی چوٹ دماغ پر آ گئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ تو پہلے اتنا غریب آدمی ہے, وہ کہاں سے ادا کرے گا؟
یہ بات یہ ہے کہ اب فرض کر لیجئے کہ وہ آدمی ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اس سے غلطی ہوئی ہے.
بالکل.
ایک کوتاہی کا ارتکاب تو اس سے ہوا ہے.
جی.
اس کو سزا ملنی چاہیے. تو اس کے لیے کئی طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں. مثلا قدیم عرب معاشرے میں آکیلا کا تصور تھا. وہاں یہ تھا کہ پورے قبیلے پر دیت عائد کر دی جاتی تھی.
یہ
تمہارا آدمی ہے تم ایسا کرو گے.
اسی
طریقے سے اگر فرض کر لیجئے کہ آپ سڑکوں کے بارے میں قانون بناتے ہیں تو آپ کی موٹر فیڈریشنز ہوتی ہیں, آپ کی ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں.
بالکل.
ان کے پاس فنڈز موجود ہوتے ہیں, لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ مان تو لیجئے پہلے کہ اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا.
ٹھیک.
اچھا, کسی آدمی سے اگر اس طرح کا حادثہ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب خاندان اس طرح نہیں رہے یا آکلا یا قبیلہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکیں. آپ اس کے لیے بہت سے ادارے بنا سکتے ہیں. اب انشورنس کا ایک نیا نظام وجود میں آ گیا, اس کی بنیاد پر بھی اس طرح کے بہت سے فیصلے ہو سکتے ہیں. اور بالآخر ریاست بھی موجود ہے.
جی.
اگر فی الواقع ایسا ہے, مثال کے طور پر ایک آدمی 10 لاکھ روپیہ اس وقت تو نہیں دے سکتا لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے, اس وقت حکومت اس آدمی کو ادا کر دے گی, خزانے سے ادا کر دیا جائے گا, لیکن آپ کو
جمع کراتے رہیں گے.
جمع کراتے رہنا ہے.
ٹھیک.
ایسی بہت سی شکلیں ہم دنیا میں اختیار کرتے ہیں. مالی تاوان عائد کیا گیا ہے, اس کے نتیجے میں اس آدمی کو بھی رقم ملنی چاہیے جس کا حق اللہ نے مقرر کر دیا, اور اس آدمی کے ساتھ بھی کوئی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے, کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے, ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے.
ٹھیک ہے.
اس کا تعلق اجتہادات سے. اصولی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلامی قانون کی روح سے اگر تو قتل عمد ہوا ہے تو مجرم خدا کا بھی مجرم ہے, ورثہ کا بھی مجرم ہے,
اور سٹیٹ کا بھی مجرم ہے,
اور ان سب کے حقوق
پورے کرنا ہوں گے,
پورے کرنے ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو راضی کر کے, یعنی وہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے, اب مقتول کے وارثوں کا کوئی حق نہیں ہے. مقتول کے وارثوں نے مجھے معاف کر دیا ہے,
اب عدالت
کا کوئی حق نہیں. نہیں, سب کے حقوق مقرر ہیں. الگ الگ
الگ الگ جواب دہ ہونا پڑے گا,
الگ الگ جواب دہ ہونا پڑے گا, اور ہر ایک کے لیے کچھ قاعدے مقرر کر دیے گئے ہیں. چنانچہ ریاست کے اوپر بھی پابندی عائد کی گئی ہے, یعنی وہ ورثہ کی مرضی کے بغیر معاف نہیں کر سکتی, لیکن اگر وارث معاف کر دیں تو پھر اس پر بھی قصاص فرض نہیں رہتا, پھر وہ معاف کر سکتی ہے. دیکھیے ہمارے قانون کی غلطی کیا ہے, یہ کہتا ہے پھر اس کے لیے معاف کرنا لازم ہے. اسلامی قانون حقیقت میں کیا ہے, پھر وہ معاف کر سکتی ہے.
جورسڈکشن ہے یہاں,
اس کی جورسڈکشن پیدا ہو جائے گی. یعنی اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو پھر تو معاف ہی نہیں کر سکتی, لیکن اگر انہوں نے کر دیا ہے
تو معاف کر سکتی ہے.
اور دیت کے معاملے میں غلطی یہ ہے کہ دیت کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے, اب رقم عائد کرنی ہے نا, تو رقم عائد کرنے کو اللہ تعالیٰ نے معروف پر چھوڑا تھا.
یہی چیز, یہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کون مقرر کرتا ہے دیت کی رقم, اور یہ کہ جس طرح اگر ہم قرآن مجید کی ہی مثال لیں تو مہر کی رقم کو بھی اوپن چھوڑا گیا ہے زمانے کے لحاظ سے, ٹائم کے لحاظ سے. تو دیت کی رقم کس طرح آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے مقرر ہو گئی اور آج بھی وہی چل رہی ہے؟
دونوں میں ایک ہی طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی مہر کے معاملے میں بھی یہ کہا ہے کہ اس کے معروف کی, معروف عربی زبان میں دستور کے معنی میں بولا جاتا ہے.
ٹھیک.
تو یہ کہا ہے کہ اس میں سوسائٹی کے دستور کی پیروی کی جائے. سوسائٹی میں اگر کوئی رواج پہلے سے موجود ہے, کسی خاندان میں کوئی رواج موجود ہے, تو اس کے مطابق معاملات ہو جائیں گے. ایک حق قائم کرنا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قانون سازی کی جا سکتی ہے. یعنی ہماری جو پارلیمنٹ اپنا حق کے قانون سازی استعمال کرتی ہے, اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں پہلے سے کوئی دستور, کوئی قاعدہ موجود ہے تو اس کو ایک باقاعدہ شکل دے دی جائے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی نیا دستور قائم کر دیا جائے. یہی معاملہ دیت میں کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے فتباؤں بالمعروف, یعنی اس معاملے کی پیروی اب دستور کے مطابق کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب معاشرے کا دستور تھا, آپ نے اس کے مطابق فیصلے کر دیے. تو یہاں غلطی یہ ہو رہی ہے, اور یہ غلطی مہر کے معاملے میں بعض لوگ کرتے ہیں. مثلا میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے گھرانوں میں جب دستاویز لکھی جا رہی ہے اور لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا گیا شادی کے اوپر, تو کہتے ہیں کہ مہر شرعی ہوگا.
بالکل,
32 روپے لکھے جائیں گے.
بالکل.
نہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. مہر کے معاملے میں بھی قاعدہ یہ ہے کہ معروف کے مطابق ہوگا. اس میں بھی اس میں پھر ہمیں کیٹیگریز بنانی پڑیں گی, ایک نہیں بن سکتی. مثلا ٹریفک کے حادثات کے بارے میں کمپنسیشن کی اور صورتیں ہوں گی, اسی طرح سے میری کسی غلطی خطا جو انفرادی معاملات میں ہوتی ہے اس کی بنیاد پر اور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. تو ایک بڑی ہی مفصل قانون سازی کی اس میں ضرورت ہوگی. وہ قانون سازی اجتہادی طور پر ہمیں کرنی ہے. دین نے ہمیں کسی خاص رقم کا پابند نہیں کیا, کسی خاص صورت کا بھی پابند نہیں کیا. عربوں میں 100 اونٹ دیت مقرر تھی.
تو کیا یہ ادھر سے ایکسٹریکٹ کر کے ہمارے قانون میں ڈال دیا گیا؟
بالکل ایسے ہی ہے. یعنی یہی غلطی یہاں بھی ہوئی ہے. جو معاملہ مہر کے معاملے میں ہے تو یہ دیکھتے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا مہر باندھا تھا. یعنی مہر کے بارے میں
تو اس زمانے کے لحاظ سے,
اپنے حالات کے لحاظ سے مہر باندھیں گے, تو جس طرح اس میں بھی معروف اور دستور کی پیروی کرنی چاہیے, اس معاملے میں معروف اور دستور کی پیروی کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں پہلے بھی کمپنسیشن کے کچھ قاعدے موجود ہیں. اگر وہ نہ ہوں تو آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر لیں, اور اس میں میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ حالات کے لحاظ سے بھی قانون سازی کر سکتے ہیں.
بالکل مختصر سا جواب گاندھی صاحب, آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ حسن و خوبی سے دیت ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟
اس زمانے میں عام طور پر مال کی صورت میں ادائیگی ہوتی تھی. یعنی بارٹ ایکسچینج کا زمانہ تھا نا, اس طرح کرنسی موجود نہیں,
ویلیوبلز ایکسچینج.
تو آپ کو کیا کرنا ہوتا, آپ اونٹ دے رہے ہیں تو آپ نے مرین اونٹ دے دیے مثال کے طور پر, آپ نے بکریاں دینی ہیں تو آپ نے ایسے جانور دے دیے کہ جو آپ کے کسی کام کے نہیں تھے. آپ کو اگر کوئی کھجور دینی ہے, غلہ دینا ہے, تو اس میں آپ نے یہی طریقہ اختیار کر لیا. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اب جب انہوں نے معاف کر دیا ہے اور معاملہ طے ہو گیا ہے تو اس میں کیا طریقہ اختیار کرو. اداؤن علیہ بے احسان, قرآن مجید کے الفاظ ہیں, فتباؤں بالمعروف و اداؤن علیہ بے احسان, یعنی اچھے طریقے سے.
بہت شکریہ گاندھی صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں جو غلطی نشاندہی ہو سکتی ہو اس معاملے میں اسپیشلی کیونکہ عوام بہت جذباتی تھے, اس کو ہم نے پن پوائنٹ کیا ہے. پھر بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی کوشچن ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. آپ نے اسکرین پہ ہمارا ای میل ایڈریس دیکھا ہے, اس پر ہمیں ای میل کیجیے. اس کے علاوہ فیس بک پیج بھی ہمیں وزٹ کیجیے. ہم کوشش کریں گے کسی اور پروگرام میں اگر اس سلسلے میں آپ کے سوالات ہیں تو ان کا جواب دے دیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.